الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اس کی آزمائش اور امتحان ہے اور اللہ پاک نے قرآن کریم کی کئی آیات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کو اللہ پاک نے دار الجزا بدلے کا گھر بنایا ہے. یہاں کی جو محنت ہے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے. دنیا میں جو مشکلات پریشانیاں دکھ درد تکلیف انسان کو لاحق ہوتے ہیں اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس کسی امتی پر کسی بھی نوعیت کی کوئی آزمائش اور تکلیف آ جائے وہ اپنے سامنے میری مصیبت کو سوچ لیا کرے تو اس کی مصیبت اس کے لیے ہلکی ہو جائے گی. دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی مختلف آزمائشوں سے گزرے ہیں اور صبر و تحمل کے مظاہرے کے بعد اللہ پاک نے دنیا میں بھی انعامات کے وعدے رکھے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں تیار کی ہیں. موجودہ حالات میں ہم اور آپ تقریباً ہر شخص ہی کسی نہ کسی لحاظ سے متاثر چل رہا ہے. بیماری کا خطرہ اپنی جگہ, معاشی لحاظ سے تنگستی ہے, کاروباری حساب سے بے روزگاریاں ہیں اور ہر شعبہ کم از کم وہ 50%, 40%, 60-70% ضرور بھی ضرور متاثر ہے اور نظام زندگی بری طرح بڑھیا کہ وہ مفلوج ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ دوبارہ بحالی کی طرف گامزن ہے. ان مشکل حالات میں بھی ہماری آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پرکھا جا رہا ہے. تو جو گزشتہ مضامین گزرے اس میں یہی تھا کہ سخت سے سخت حالت میں بھی, مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے, اسی سے دعاؤں کا اہتمام ہو, اسی سے اپنی ساری ضرورتوں کا سوال ہو اور ہمت مردہ مدد خدا یہ ہمارا شعار ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی مشکل سامنے آئے, کوئی مصیبت, کوئی بیماری, کوئی تکلیف, تو اس کا سامنا کرنا پڑے تو انسان ہمت اور حوصلے نہ ہارے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھے. انہی مشکلات میں دوسرے لوگ بھی گھرے ہوئے ہیں تو ان کی مشکلات کو جب انسان دیکھتا ہے تو اپنی مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور ہمیں حکم بھی ہے کہ جو دوسرا کوئی شخص مشکل میں مصیبت میں گھرا ہوا ہو تو جس حد تک ہمارے بس میں ہو ہم اس کا ہاتھ بٹائیں, اس کی غمخواری کریں اور اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں. تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشحالی عطا فرماتے ہیں, چین اور سکون, راحت اور آرام عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے دونوں طرح کے لوگوں کے حالات ذکر فرمائے, ان لوگوں کے حالات بھی ذکر فرمائے جو اہل ایمان ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. ان کی تعریف بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتاری ہے, فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنے سے زیادہ وہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور اگرچہ خود وہ نقصان اور خسارے میں کیوں نہ ہوں. اور دوسری طرف فرمایا کہ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم, کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہیں صرف اپنی جانوں کی پڑی رہتی تھی. پریشانیوں کے اسباب میں سے ایک سبب انسان کا یہی بنتا ہے کہ وہ امت کے احوال سے بے خبر اور بے فکر ہو جاتا ہے اور صرف اپنی فکر میں لگا رہے کہ کس طرح میرا منصب اونچا ہو, میرا مال دولت عزت شہرت بڑھ جائے, حل میں مزید مزید سے مزید اور سے اور زیادہ سے زیادہ اضافے میں اضافہ دو سے چار, اسی چکروں میں جو پڑا رہتا ہے کہ جو صرف اپنی ہی ذات کو مد نظر رکھتا ہو, دوسرے چاہے اس کے دوست یار ہوں, پڑوسی ہوں, عزیز اور اقارب اور رشتہ دار ہوں, تعلق والے ہوں, دیگر مجبور اور پریشان حال معاشرے کے افراد ہوں, ان سب سے جو بے خبر ہو کے زندگی گزارتا ہے تو یہ خود غرض انسان کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص ناپسند ہے. اس قسم کے لوگوں کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں مذمت اتاری ہے, فرمایا کہ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم, کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف اپنی جان کی پڑی رہتی ہے، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف جیتے ہیں تو اپنے ہی لیے جیتے ہیں، فکر ہوتی ہے تو صرف اپنی ہی فکر ہوتی ہے اور اپنی ہی خواہشات کی تکمیل کرنا گویا کہ ان کا مطمح نظر ہوتا ہے اور دوسروں سے ان کو کوئی دور کا سروکار بھی نہیں۔ تو اس صفت سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غموں میں پریشانیوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دکھ درد تکلیف اور غموں کو بانٹنے کی بھی فکر رکھیں، اور ان کی جو مصیبت جو ہم سے ہلکی ہو سکتی ہو اس میں اپنا تعاون جاری رکھیں، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ انسان اور کچھ نہ بھی کر سکے تو کم از کم اتنا کر سکتا ہے کہ مصیبت زدہ انسان کے ساتھ غم خاری کر سکتا ہے، اظہار محبت کر سکتا ہے، اپنائیت اور ہمدردی اور دو میٹھے بول بول کے اس کو حوصلہ دلا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت کے وقت اس کو تسلی دے دے اور اس کو حوصلہ دلائے، ہمت باندھے اور اس کے غم میں ہمدردی کا مظاہرہ کرے اور خیر خواہی کے دو بول بھی بول دے، تو فرمایا کہ اس تسلی دینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا خوبصورت ہرے رنگ کا لباس پہنائیں گے کہ دیکھنے والے اس کے اوپر رشک کریں گے۔ کہ دنیا میں یہ اور کچھ نہ کر سکا، کم از کم مصیبت زدہ کی مصیبت کو اپنے الفاظ کے ذریعے، اس کی حوصلہ افزائی کے ذریعے، اس کی ہمت اور سہارے کے ذریعے سے اس نے کم از کم اس کا تعاون کیا تھا، تو فرمایا کہ اس تسلی دینے والے کو بھی اللہ پاک آخرت میں ایسا حسین و جمیل عمدہ خوبصورت ہرے رنگ کا لباس عطا فرما دیں گے کہ دیکھنے والے عش عش کریں گے کہ واہ کیا خوبصورت اس کو جنت کا لباس ملا ہے۔ تو ہمدردی کرنا عملی طور پر، اور اگر انسان کے بس میں نہ ہو تو زبانی لحاظ سے انسان خیر خواہی کے جملے اور حوصلہ افزائی کے کلمات، اگلے کے لیے ڈھارس بننے کے کلمات اور اپنائیت کا اظہار اور محبت کا ثبوت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی غم زدہ کو تسلی دی تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا لباس عطا فرمائیں گے۔ خلوص شرط ہے کہ انسان نے دیکھا کہ سامنے والا میرے مومن مسلمان بھائی کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، تو اپنی نوعیت کے مطابق جس انداز سے وہ بے لوس پرخلوص جذبوں کے ساتھ اس کا تعاون کر سکتا ہو، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہو، تو یہ بہترین موقع ہے لوٹنے اور سمیٹنے کا کہ اس نے اس کے غم کے اندر تسلی کے بول بول کے اپنائیت کا اظہار کر دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی تقوی کا لباس عطا فرما دیں گے۔ اور یہ مخلوق جو اللہ تعالی نے رکھی ہے، حدیث مبارک میں فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، فرمایا کہ تمام کے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ اور گھرانہ ہے، اور اس مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ تو اپنے دائرہ کار کے اندر جو جس انداز سے بھی اللہ کے بندے کا کوئی تعاون کرتا ہو، مصیبت زدہ کی مصیبت ہلکی کرتا ہو، پریشان زدہ کی پریشانی میں ہاتھ بٹاتا ہو، تو یہ گویا کہ اللہ کے کنبے اور گھرانے کے ایک فرد کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، تو یہ اللہ کے نزدیک احب الخلقی، سب سے زیادہ مخلوق میں پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، حسن سلوک کرتا ہو، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہو۔ دیکھنے میں آتا ہے معاشرے میں قوم کے افراد کو، ہر طرح کے لوگوں کو انسان نشانہ بناتا ہے، اور کچھ نہ بھی ہو تو برے بھلے القاب سے یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی گویا کہ مخالفت ہے۔ کچھ نہ بھی کر سکے انسان، کم از کم اپنی زبان سے غلط بات نہ نکالے۔ قوم مصیبت میں پڑتی ہے، کسی کو آگ لگے، کسی کو تاپنے کی پڑے، ارے یہ قوم تو اسی قابل ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو گویا کہ کسی کی مصیبت پر خوش ہونے والی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہم وہاں حرمین میں تھے دو تین سال پہلے، حج کا موقع تھا، یہاں تیز بارش ہوئی، منڈی کے اندر کافی نقصان ہوا۔ حاجیوں کی زبانی ہم نے سنا، اچھا ہے ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، بہت لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں، اب پتہ چلے گا۔ وہ ادھر کوسو دور اور یہ ادھر، لیکن دل ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ کسی کو آگ لگے، کسی کو تاپنے کی پڑے، تو یہ ہمدردی نہیں، خیر خواہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے ہم وطن ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو ذریعہ اور سبب بنایا کہ ان کے ذریعے ہمیں مال مویشی مل جاتے ہیں،
مہنگے دام سستے دام وہ تو الگ ایک بات ہے، لیکن اس مصیبت کے وقت پر کم از کم انسان اللہ تعالیٰ کے اس مبارک دربار میں ان کے لیے حفاظت کی، خیر و برکت کی، سلامتی کی اور عافیت کی دعا کرنے کے بجائے کھلے منہ کھلے الفاظ میں دل ٹھنڈا کر رہے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، بسا اوقات پھر دنیا میں بھی اس کا نتیجہ مل جاتا ہے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنی مخلوق سے محبت اور پیار ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ 70 ماؤں کے پیار سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت اور پیار رکھتے ہیں، تو وہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں. فرمایا کہ تین قسم کے افراد مختلف موقعوں پر الگ الگ احادیث میں آپ نے عرش کے زیر سایہ ہونے والوں کو بیان فرمایا، تو ایک حدیث میں فرمایا کہ تین قسم کے افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں کوئی جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک شخص آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تین قسم کے افراد کون ہوں گے؟ فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ کہ جو میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی مصیبت میں ہاتھ بٹائے، کہ وہ مصیبت میں مبتلا تھا اور اس کے ساتھ گویا کہ کوئی پریشانی لاحق تھی، اور اس پریشانی کے وقت پر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے بجائے اس نے اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹایا. تو فرمایا کہ اس مصیبت زدہ کی مصیبت کے وقت میں ہاتھ بٹانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کی ان مصیبتوں سے بچا کر عرش کے سایہ میں لے آئیں گے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہاں اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جس نے بکثرت مجھ پر درود و سلام کا معمول بنائے رکھا، اس کثرت درود و سلام کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو مصیبت کے وقت میں مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا، ہاتھ بٹانا، ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہو جانا، یہ اپنے غم کو بھی ہلکا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور نصرت کو دلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت کے اندر ان کے کام آنے والوں کے کام آتے ہیں. حدیث مبارک میں فرمایا کہ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اللہ کے بندوں کا غم بانٹتا ہے، ان کی مصیبت کو ہلکا کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جس نوعیت کی ان کو ضرورت تھی اس ضرورت کے پیش نظر ان کا تعاون کر رہا ہے. من کان فی حاجتی اخیہ، جو اپنے بھائی کے تعاون میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کے تعاون فرماتے ہیں. کان اللہ فی حاجتی، اللہ اس کا بیڑا پار فرما دیتے ہیں. یہ اپنی جو اس کی کوشش تھی، جو لگن تھی، اس کے حساب سے یہ لگا ہوا ہے تعاون کرنے میں، اللہ تعالیٰ براہ راست اس محنت کرنے والے کی اور اس حاجت روائی کرنے والے کی حاجت روائی کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو اپنے بھائی کے تعاون میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس تعاون کرنے والے کے تعاون میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ در حقیقت انسان اپنے لیے فتوحات کے دروازے کھولتا ہے کہ جب اس نے دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی، خیر خواہی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے. اور ایک اہم نقطہ جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا کہ خود انسان کا اپنا ذاتی نظریہ، عقیدہ اور سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ مخلوقات سے نظر ہٹا کر اللہ تعالیٰ سے نظر جما لے، مخلوقات سے توقعات ختم کر کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر توقعات، اسی کو اپنی توقعات کا مرکز بنائے. یہ جو انسان کو فکرات، مشکلات، مصیبت، غم جو گھیرتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل وہ ہماری توقعات کا ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک توقع قائم کر لی کہ فلانا میرے ساتھ اس طرح کرے گا، اب وہ ہماری توقع پر نہیں اترا تو بغیر کسی وجہ کے یہ غم اور صدمہ ہمیں لاحق ہو جاتا ہے. حالانکہ اب اس کی کیا سوچ ہے، کیا اس کے حالات ہیں، کیا اس کے معاملات ہیں جس سے وہ گزر رہا ہے، اور اس سے ہٹ کر ہم نے خود ہی خود اس سے ایک توقع قائم کی ہوئی ہے، فلانا میرے ساتھ اچھائی کرے گا، فلانا میرے ساتھ نیکی کرے گا، فلانا میرا ہاتھ بٹائے گا، فلانے کے ساتھ میں نے یہ احسان کیے اس کے بدلے میں وہ میرے ساتھ یہ احسان کرے گا. خود ہی اپنے گمان کے اندر جب دوسروں سے، مخلوقات سے جب بندہ توقعات کو وابستہ کر لیتا ہے، اگلے کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس کس نے مجھ سے کیا کیا توقعات قائم کی ہوئی ہیں. جب وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، دلوں میں رنجشیں اور کدورت، اندرون خانہ حسد اور کینہ، یہ خود بخود ایک نئی بیماری جنم لے لیتی ہے. حالانکہ دل اگر صاف ہو، ساری توقعات کا مرکز اللہ وحدہ لا شریک کو بنایا ہو، اور پھر انسان کو مخلوق کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے تو یہ نعمت غیر مترقبہ ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک اللہ پاک نے اپنے بندے کے ذریعے کوئی نعمت دلوا دی، تو جو خوشی ہونی چاہیے تھی کیونکہ توقع نہیں تھی، خلاف توقع ایک نعمت ملی، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بندہ خوشی کے مارے مسرور ہو جاتا ہے. بندہ ہمیشہ یہی گمان رکھے کہ مخلوق سے کچھ نہیں، مخلوق سے تو ضرر اور نقصان ہی پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کے مالک ہے. جب یہ گمان ہوگا اور مخلوق کی طرف سے خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، تو بندے کو تو پہلے سے توقع تھی کہ یہی ہوگا، تو اس کو اس پریشانی کے اندر بھی غم کم ہوگا، رنجش کم ہوگی، صدمہ کم ہوگا، دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے وہ کم ہوگی، چونکہ پہلے سے ہی توقع تھی کہ مخلوق ہمیشہ وہ ایسے ہی معاملہ کرتی ہے. دنیا مطلب کی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. ایک بادشاہ تھا جس کے دور اور زمانے کے اندر ایک درویش تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، یہ ایک تکیہ کلام تھا. قسمت سے بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری ایسی لا علاج ہو گئی کہ بڑے بڑے طبیب بھی اس کے علاج سے عاجز ہو گئے. تو کسی نے علاج کرتے 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 سب جب ناکام ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ وہ درویش بابا ہیں، ان سے دعا کرائی جائے، شاید ان کی دعا سے بادشاہ کا شہزادہ بچ جائے. ڈھونڈ ڈھان کے ان کو پکڑ کے لایا گیا بادشاہ کے پاس، کہا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ یہ بچ جائے. کہا کہ یہ تو بچ جائے گا. ٹائم دے دیا، وقت بتا دیا کہ فلاں وقت کے اندر، ایک مقدار بتا دی کہ اتنے مقدار میں چاول پکانا، تیار کرنا، میں آؤں گا. اگلے وقت میں وہ آئے، چاول تیار تھے، وہ بیٹھ گئے درویش اور وظائف پڑھنے شروع کیے، معمولات کرتے 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 اس پہ دم کر رہے ہیں، اور ایک عجیب کیفیت ہے، ہوتے ہوتے دم کر رہے ہیں چاول اور پکڑتے کرتے کرتے، کہاں کام بن گیا، کہاں کام بن گیا. سب حیران ہوئے کہ کیسے کام بنا، کیا ہوا، چاولوں پہ دم کیا ہے اور کہاں کام بن گیا. کہاں کہ اب یہ چاول جو بھی شخص کھا لے گا وہ بچ جائے، وہ اس کا انتقال ہو جائے گا اور آپ کا شہزادہ بچ جائے گا. اب یہ اتنے بڑے آپ کے مصاحبین، درباری، آپ کے وزراء، سفراء، ان میں سے کوئی بھی یہ قربانی دے دے کہ یہ چاول کھا لے، اس کا انتقال ہو جائے گا لیکن آپ کا شہزادہ بچ جائے گا. اب بھرے دربار کے اندر سارے مصاحبین، وزراء، سفراء، سب کی موجودگی میں یہ عمل ہوا تھا. اب بادشاہ نے پیشکش کی کہ کون یہ قربانی دے گا. ہر ایک کے اوپر سانپ سونگ گیا، سناٹا چھا گیا، قریب سے قریب، دور سے دور، وزیر، سفیر، امیر، غریب، سارے سناٹا چھایا ہوا. بھرے دربار کے اندر کوئی ایک شخص تیار نہ ہوا کہ جو یہ قربانی دے سکے کہ یہ چاول کی پلیٹ کھائے اور وہ جان سے چلے جائے اور شہزادہ اس کے بدلے شفا یاب ہو جائے. چھان بین کے باوجود پورے بھرے دربار میں ایک شخص بھی نہ ملا. آخرکار اس درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا تو تکیہ کلام یہ تھا کوئی کسی کا نہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی اور تو راضی نہیں ہے، آپ ہی یہ چاول کھا لیں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے. بابا بادشاہ کے تو چکے چھوٹ گئے. اس نے یہ رخ میری طرف کہاں کر دیا، کہاں کہ صبر میں ذرا ملکہ سے مشورہ کرو. اندر گیا، پتہ نہیں مشورہ بھی کیا کہ نہیں کیا، لیکن بہرحال جب واپس آیا کہا کہ نہیں نہیں، ملکہ سختی سے منع کر رہی ہیں کہ سارا نظام ہے بادشاہ دھرم بھرم ہو جائے گا، اور میرا ہونا تو بہت ضروری ہے، لہٰذا اگر وہ جاتا ہے تو جانے دو. اس وقت اس نے کہا کہ میں کہا کرتا تھا نا کوئی کسی کا نہیں، آپ کے بیٹے کے لیے آپ کے سارے ہمدرد اور خیرخواہ بننے والے، ایک بھی کوئی آگے نہیں بڑھا، حالانکہ یہ صرف ایک امتحان تھا، اور خود بادشاہ بھی اس امتحان میں فیل ہو گیا کہ جب جان کے بدلے جان کی باری آئی تو بادشاہ نے بھی ملکہ کا سہارا لے کر انکار کر دیا کہ نہیں نہیں، ملکہ منع کر رہی کہ نظام دھرم برم ہو جائے گا. تو دنیا میں تو ویسے بھی کوئی کسی کا کام نہیں آتا، سگے سے سگے رشتوں میں بھی ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جاتی ہے. تو انسان ہمیشہ توقعات کا مرکز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو بنائے تو بڑا سکون میں، بڑے آرام میں، بڑے راحت میں، بڑی بے فکری میں رہتا ہے. چونکہ مخلوقات سے توقعات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے ہوئے ہیں. جب مخلوقات سے توقع ختم کر دی تو یہ ساری توقعات خود ساختہ ہوتی ہیں کہ شاید میرے ساتھ فلانا ایسا کرے گا، جب اس نے نہیں کیا تو بدگمانیاں، بدکلامیاں، اور پھر دل کے اندر نفرتیں، عداوتیں، پھر دوسرا اسے اس کی غیبت کہ فلانا موقع پر میں نے اس کے ساتھ اس طرح کیا تھا، اس نے تو میرے ساتھ اس طرح کیا. تو خود بخود ایک نئی نفرت، نئی عداوت بیٹھے بٹھائے اپنی اس توقع کی وجہ سے جنم لے لیتی ہے. تو مخلوقات سے توقعات ختم کر کے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اگر انسانوں میں سے کوئی انسان اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، کوئی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے کسی موقع پر کام آتا ہے تو دل سے خوشی ہوتی ہے، چونکہ توقع نہیں تھی، خلاف توقع جب کسی کی طرف سے کوئی نعمت ملی، کوئی احسان ہوا، تو خوشی دوبالا ہوئی. اور اگر خدا نخواستہ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی رنج اور غم اور صدمہ پہنچا، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر انسان کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے. اس کو پہلے سے توقع تھی کہ مجھے تو اندازہ تھا کہ مخلوق سے تو یہی توقع تھی. اس صورتحال میں غم اس کا ہلکا رہتا ہے، تکلیف اس کی کم رہتی ہے. جب رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، اسی سے انسان ہر خوشی غمی مانتا ہو، تو پھر زندگی پرکیف پائی. گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق جڑ جائے، توقعات کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنا لیا جائے، پھر نفع نقصان کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا تسلیم کر لیا جائے، پھر مخلوقات سے نظر ہٹ جائے، تو انسان بہت چین اور سکون، راحت اور آرام میں ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دور میں ایک غلام تھا، اس کو ایک رقم دی، فرمایا کہ یہ رقم لے جاؤ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں پیش کر دو، اگر انہوں نے تمہارے ہاتھ سے یہ رقم قبول کی تو تم آزاد ہو. تو بندے کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے ہو، تو وہ دنیا سے اور دنیا والوں سے اور دنیا کی ساری نعمتوں سے مستغنی ہو جاتا. یہ غلام خوشی خوشی وہ رقم لے کر ہدیے کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں پہنچا. کہا کہ خلیفہ، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی نے آپ کے لیے یہ رقم ہدیہ بھیجی، آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا، فرمایا مجھے ضرورت نہیں، اتنی بڑی رقم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی مستحق ضرورت مند ہو اس کو دے دو. کہا کہ نہیں نہیں حضرت، یہ رقم آپ قبول کر لیں، ضرور قبول کریں، اس کی قبولیت کے اندر اگر آپ یہ رقم قبول کریں گے میری آزادی ہے. فرمایا کہ اگر اس رقم کے قبول کرنے میں تمہاری آزادی ہے، تو دوسری طرف میری غلامی بھی تو ہے کہ میں ان کے احسان تلے دب جاؤں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئی ہوئی بڑی رقم ہے، اگر میں نے اس کو قبول کر لیا تو میں اس کے احسان تلے بھی تو دبوں گا. ایک طرف تم اپنی آزادی دیکھتے ہو، دوسری طرف میری غلامی نہیں دیکھتے. تو ایسے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو، بھروسہ ہو، کامل یقین ہو کہ وہی ذات دینے والی ہے، تو پھر بندہ دنیا سے اور دنیا کی نعمتوں سے ایسے مستغنی ہوتا ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے تو میں لے کے کیا کروں. خلیفہ منصور اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہوئی، نہ اتفاقی اور کوئی نوک جھونک، کوئی چپکلش تھی. اس کو شکایت یہ تھی کہ خلیفہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، بیویوں کے اندر عدل و انصاف نہیں کرتے. ایک دن تو میں ذرا بڑھ گئی، تو خلیفہ نے جھنجھلا کر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے پر الزام لگاتی ہو کہ میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، تو چلو کسی کو منصف مقرر کرو، اس کے پاس اپن دونوں مقدمہ لے کر چلتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور تھا، تو بیگم نے کہا کہ چلیں امام صاحب کی خدمت میں، وہ ہمارا انصاف کریں. خلیفہ اور ان کی ملکہ دونوں کے دونوں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ملکہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئی، خلیفہ امام صاحب کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ فرمائیے کیا ہے شریعت کا حکم کہ مرد بیک وقت کتنی شادیاں کر سکتا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ ایک سے لے کر چار تک کی اجازت ہے. ابھی اتنی بات پہنچی تھی کہ مرد ایک دو تین چار شادیاں کر سکتا ہے، تو خلیفہ فوراً سینہ تان کے کہا، سن لیا آپ نے؟ پردے کے پیچھے جو اہلیہ بیٹھی تھی، سن لیا چار تک کی اجازت؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بات پوری ہونے دیں، یہ چار کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جو عدل و انصاف پر قدرت رکھتا ہو. اگر عدل و انصاف پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ایک دو تین چار شادیاں کرو. فإن خفتم ألا تعدلوا، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہے کہ تم بیویوں میں مساوات اور عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پھر ایک ہی بیوی رکھو. امام صاحب نے بات پوری کی اور پلہ بیوی کا بھاری ہو گیا، کیونکہ عدل سے کام نہیں لے رہے تھے. فرمایا کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو عدل و انصاف کر سکتا ہو، اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے پھر چار شادیاں کرنا جائز نہیں ہے. دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا تو یہ چلے گئے. جانے کے بعد رات جب ہوئی، خادم حاضر ہوا امام صاحب کی خدمت میں 50,000 درہم کا تحفہ لیے ہوئے. کہا کہ یہ ملکہ صاحبہ نے آپ کی خدمت میں سلام کہلوایا، پیغام بھجوایا کہ آپ کے حق گوئی کو سلام، کہ آپ نے جس جرت کے ساتھ خلیفہ وقت کے سامنے دین اسلام کا پورا مسئلہ بیان کیا، تو بڑا دل خوش ہوا. پلہ چونکہ ان کا بھاری ہو گیا تھا خاتون کا، تو لہٰذا یہ میری طرف سے نذرانہ محبت قبول فرمائیے. امام صاحب ماشاءاللہ مالدار تھے اور مستغنی تھے. فرمایا کہ ان خاتون کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اور ان کو بتانا کہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا وہ کسی غرض کی وجہ سے نہیں، یہ میرا فرض منصبی تھا. یہ میری ذمہ داری تھی کہ جب مجھ سے دین کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو میں کما کان حق ہو اس کو بیان کروں، اس میں میری کوئی غرض وابستہ نہیں تھی، لہذا یہ ہدیہ ان کو واپس پہنچاؤں. تو جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ چانس ضائع ہو جائے گا، موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جب مرکز مانتا ہے تمام کی تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ملتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے سواری کے پیچھے بیٹھا تھا، ڈبل سواری جس طرح ہوتی ہے، تو اونٹ کے اوپر آپ اونٹ چلا رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے، آپ کا ردیف تھا، آپ کا ہم نشین تھا، سواری میں آپ کے ساتھ تھا اور چھوٹے لڑکے تھے. تو چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، ان کو تم اپنے پلے سے باندھ لو، ہمیشہ تمہیں نفع پہنچائیں گی. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، فرمایا کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اس کے احکام کی رعایت رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارا دھیان اور خیال رکھیں گے، تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ تم دھیان اور خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. جب کبھی کچھ مانگنا ہو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب کوئی سوال کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، واذا استعنت فاستعن باللہ، جب کوئی مدد مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. واعلم ان الامۃ لو اجتمعت، جان لو کہ پوری انسانیت اگر مل کر جمع ہو جائے اس بات کے اوپر کہ ان ینفعوک بشیئن، کہ وہ تمہیں کسی چیز کے ذریعے نفع پہنچائے، لم ینفعوک بشیئن الا قد کتبہ اللہ لک، وہ تمہیں ذرہ برابر کسی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی نفع پہنچائیں گے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر یہی ساری مخلوق جمع ہو کر تمہیں کسی چیز کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہے تو فرمایا کہ وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ وہی نقصان تم کو پہنچے گا جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا. فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ پاک نے تقدیر لکھ لینے کے بعد قلموں کو اٹھا لیا اور صحیفہ خشک ہو چکا. نوشتہ تقدیر، وہ ساری تحریر کر لینے کے بعد فارغ ہو کر لوہے محفوظ کے اندر اللہ پاک نے سارے فیصلے منقش کر دیے اور قلم اٹھا لیے گئے، صحیفہ خشک ہو چکے ہیں، سارے کا سارا معاملہ نفع نقصان کا، خیر اور شر کا، بھلائی اور برائی کا، یہ سب کچھ پتھر کی لکیر بن چکا ہے. تمہیں مخلوق میں سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا مگر وہی جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا. یہ حدیث مبارک بڑی ٹھوس، بڑی پیاری اور بہت اعتماد والی ہے کہ انسان اگر سوچ لے تو مخلوق نہ تو ذرہ برابر اس کو نفع دے سکتی ہے، نہ ذرہ برابر فائدہ دے سکتی ہے، نہ ذرہ برابر نقصان پہنچا سکتی ہے مگر وہی جو اللہ پاک نے اس کے لیے لکھا ہو. اللہ تعالیٰ ہی کو جب انسان مرکز بناتا ہے اور اسی کی ذات سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتا ہے، اور حدیث مبارک میں دعا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھایا کرتے تھے، دعائیں فرمایا کرتے تھے، تو ان میں ایک دعا یہ بھی تلقین فرمائی، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی عمن سواک، اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے کہ اے اللہ، آپ میرے دل کو اپنی امید سے لبریز فرما دیجیے، اپنی ہی امیدوں سے میرے دل کو بھر دیجئے اور اپنے سوا تمام سے میرے دل کو ہٹا دیجئے. اے اللہ، میرا دل آپ ہی کی امیدوں سے بھرا ہوا ہو اور آپ کے سوا ہر ایک کی امید سے میرا دل خالی ہو، کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے میں امید نہ رکھوں. تو جب اللہ تعالی ہی کی ذات سے بندہ امید رکھتا ہے، انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملات کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ، آپ اپنے رزق حلال کے ذریعے مجھے حرام مال سے مستغنی بنا دیجئے اور اپنے فضل و کرم سے آپ اپنی ذات کے ہوتے ہوئے دیگر تمام مخلوقات سے مجھے بے نیاز کر دیجئے. تو ہم بھی یہ دعا اہتمام کے ساتھ مانگا کریں کہ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی ہی محبت، اپنی ہی امید، اپنی ذات سے وابستگی، اپنا نور محبت، نور معرفت عطا فرمائیے، اور اپنی ذات کے علاوہ دیگر مخلوقات سے ہماری تمام توقعات کو ختم فرما دیجیے. اپنے انداز سے انسان اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھے، تعلق کو جوڑ کے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہ معاملات فرماتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے اس دینداری کے اندر چین اور سکون اور راحت اور آرام عطا فرمایا، اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کر ہمارے سر پر آ کھڑے ہوں ہم سے وہ چین اور سکون چھیننے کے لیے. انہیں کیا معلوم کہ بادشاہ کے اندر کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانیاں، کیا غموم، کیا ہموم، اور اس درویشی کے اندر جو اللہ پاک نے راحت اور آرام جنت کے مزے رکھے ہیں، ان بادشاہوں کا اگر وہ چیز اس کی بھنک پڑ جائے تو تلواروں کے ذریعے وہ ہم سے چین اور سکون چھیننا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا تعلق جس بندے کو نصیب ہو گیا، یہ سرچشمہ نجات ہے، سرچشمہ حیات ہے کہ بندہ پھر بے فکر ہو کے پرسکون زندگی بسر کرتا ہے. حضرت دنوں نے مصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی گزر رہی ہے، فرمانے لگے بہت اچھی، ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. پوچھنے والے نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ کائنات کا پورا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے، وجہ اس کی ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں مٹا دیا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں قربان کر دیا. مطلب یہ کہ وہ فنا فی اللہ و فنا فی الرسول بن چکے، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو دین اسلام کے اندر اس قدر ڈھال لیا کہ فنا فی اللہ، ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق، ہر طریقہ حضور کی سنت کے مطابق، ہر چیز رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم. یہ بڑے بڑے جو انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے، اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے ساتھ ہی سر تسلیم خم، آمنا اور صدقنا، آمنا اور سلمنا، سمعنا و اطعنا، حکم ملتے ہی سر تسلیم خم. وہاں پھر پوچھا نہیں جاتا تھا کیوں، کس وجہ سے، کس لیے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق، کیونکہ اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈھال دیا. تب خوشی ہو یا غمی ہو، سب کچھ اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہو رہا ہے. خوشی ہے تو اس پہ خوش ہے، کوئی خدا نہ خواستہ خلاف طبق بھی کام ہو گیا تو اس پر صبر و تحمل کا معاملہ ہے کہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. کوئی بھی تکلیف بھی اگر پہنچ رہی ہے تو اللہ کی مشیت سے وہ پہنچ رہی ہے، تو اس میں پھر شکوہ شکایت، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں. تو یہ معاملات اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب بندہ اپنی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اٹھاتا ہے، اپنی توقعات کا مرکز اسی کو بناتا ہے، اور ہر چیز، ہر سوال، ہر مدد اللہ ہی سے مانگتا ہے. اور یہ اس کی سوچ اور عقیدہ اور نظریہ اور توکل اللہ کے اوپر ہو کہ ہر شر اور ہر خیر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو ہمارا ایمان مفصل ہے کہ ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، حساب کتاب، جزا سزا پر. اسی میں یہ بھی ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، ہر اچھا برا، خیر و شر کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب بندے کا یہ یقین بن جاتا ہے پھر یہی حال ہوتا ہے کہ زندگی پرکیف پائی، گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی چین و سکون، راحت اور آرام نصیب ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے نجات کے سامان مہیا فرماتے ہیں. زندگی میں دن بھلے جب آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ خود آپ بتلاتے ہیں. بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے موقع ملتا ہے بندے کو، اللہ کی طرف سے خود اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دکھا دیتے ہیں. تو بسا اوقات کوئی بندہ، اس میں کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی تڑپ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اپنا محبوب و مقرب بنا کر دکھاتے ہیں. عجیب اور غریب معاملات ہیں اللہ کے بندوں کے، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ، بندوں کی محبت اللہ کے ساتھ. نہ جانے کس بندے کا کون سا عمل کس وقت اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور اس کے نتیجے میں بندہ کہاں سے کہاں نکل جائے. زندگی میں دن بھلے جب آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ خود آپ دکھلاتے ہیں. ایک بڑے ہمارے عالم دین گزرے، حضرت مولانا غازی احمد رحمہ اللہ، کافر تھے، غیر مسلم تھے، رات سوئے کفر کی حالت میں، صبح اٹھے مسلمان. فرماتے ہیں کہ رات میں سویا، آدھی رات تھی، خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ہوں اور میرے ایک ساتھی ہیں محمد صادق نامی، ہم دونوں سفر کر کے جا رہے ہیں حجاز مقدس حج کے لیے. حالانکہ میں غیر مسلم ہوں، میرے ساتھی محمد صادق مسلمان ہیں، ہم دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں حجاز مقدس. اور سفر کرتے کرتے محو سفر ایک رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ چودہویں رات کے چاند کی طرح ایک چاند نمودار ہوا، اور وہ 14-15 گنا بڑا چاند تھا. اور اس چاند کے نمودار ہونے سے ایسی روشنی اس کائنات کے اوپر پڑ رہی ہے کہ پوری روئے زمین روشن ہے. اس روشنی میں ہم رات کے وقت بھی بڑی سہولت کے ساتھ دن کی طرح سفر کرتے ہوئے چلے گئے اور مکہ مکرمہ پہنچے. یہ خواب ہے. اور خواب میں دیکھا کہ جب ہم پہنچے تو حرم محترم میں جب پہنچے تو بیت اللہ شریف ہم نے دیکھا, میں نے اور میرے دوست محمد صادق, اور ہم نے دیکھا کہ پورا روشن اور بیت اللہ شریف اور چاروں طرف ایک صحرا کا سا منظر ہے, کھلا میدان ہے, ریگستان سا ہے, اور تمام صحابہ نہائے دھوئے صاف ستھرے صفا اجلے منجلے وہ موجود ہیں, سب کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, بیت اللہ سے ٹیک لگایا ہوا, آپ کا رخ انور رخ زیبا صحابہ کی طرف ہے, تمام صحابہ بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے با ادب چاروں طرف موجود ہیں. کہا کہ ہم نے دور سے خواب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. کہا کہ ہم صحابہ کے بیچ سے ہوتے ہوتے دونوں آگے وہاں بیت اللہ کے قریب تک پہنچے تو محمد صادق آگے بڑھے اور انہوں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ نے بیٹھے بیٹھے ان سے ہاتھ ملایا, مسافہ کیا. فرماتے ہیں کہ جب میں بھی آگے بڑھا, چلو میں بھی ملاقات کروں, تو جب میں آگے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اور صرف مسافہ نہیں بلکہ آپ نے معانقہ فرمایا, محذافہ فرمایا, کہا کہ اس کیفیت کے ساتھ کہ تو میں تو غیر مسلم ہوں اور میرے لیے اتنی بڑی ہستی ملاقات کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا کہ میرے روئے روئے سے خوشی اور مسرت پھوٹ رہی تھی اور خواب ہی کے اندر میرا دل چاہ رہا تھا خوب پھوٹ پھوٹ کر رو کہ میری کیا اوقات ہے غیر مسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے صرف مسافہ نہیں بلکہ معانقہ فرما رہے. اور کہا کہ خواب ہی میں پھر آپ نے جب تشریف رکھی تو اپنے برابر میں مجھے بٹھا لیا اور پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو, کیوں آئے ہو. تو میں نے خواب میں کہا کہ میں آپ کے اسلام اور آپ کے مذہب اور آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں کہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کچھ دیر تک کچھ پڑھتے رہے, پڑھ لینے کے بعد فرمایا کہ اب تم مسلمان ہو چکے ہو. کہا کہ خواب ہی کے اندر پھر ہم وہاں سے اپنے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے وطن لوٹ گئے, سوئے تھے کافر اٹھے مسلمان تھے. اور کہا کہ مجھے اپنی قسمت کے اوپر رشک آتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست شفقت کے اوپر مسلمان کیا. تو زندگی میں دن بھلے جب آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں, تو بسا اوقات ایسے بھی صورتحال پیش آتی ہے کہ انسان کا کوئی سا عمل, کوئی سا انداز, کوئی سی ادا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بندے کے لیے ایسے محبوبیت کے معاملات دکھاتے ہیں کہ بندہ ہمارا ہے, اور پھر اس کے لیے ایسے خصوصی انتظامات فرما دیتے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ ملکہ زبیدہ, انہوں نے جہاں خدمت خلق کے لیے رفاہی کام کیے بے شمار, تو اس میں سے ایک عظیم الشان کارنامہ انہوں نے یہ انجام دیا کہ حجاج کے لیے پانی کی اس زمانے میں قلت ہوتی تھی, اپنے علاقے سے لے کر وہاں مکہ مکرمہ تک پوری ایک نہر کا اجرا کروایا, نہر بنوائی اور وہاں صاف شفاف پانی کے پہنچنے کا انتظام کرایا. آج بھی اس نہر کے باقیات اور علامات اور اس کی دیواریں مینا کے اندر موجود ہیں. اس کا نام نہر زبیدہ. حاجی بے شمار حاجی ان کے اس فیض سے فیضیاب ہوتے رہے, بعد وفات کسی کو خواب میں دکھائی دی جنت کے لباس اور پوشاک حال حلیے اور اچھے زیورات سے آراستہ تھی, تو پوچھنے والے نے دیکھنے والے نے کہا کہ ملکہ یہ اسی نہر زبیدہ کا بدلہ ہوگا جو اللہ پاک نے جنت اور جنت کی نعمتوں سے سجا دیا. کہا کہ وہ تو معاملہ الگ رہا, وہ نہر زبیدہ کا کام تو ان لوگوں کو فائدہ دے گیا جنہوں نے اس میں تعاون کیا تھا, جنہوں نے اس میں ہاتھ بٹایا تھا, جو میرے اس کام میں میرے ساتھ شریک تھے وہ نہر زبیدہ تو ان کے لیے بخشش کا سامان بن گئی. کہا کہ میرے لیے تو ایک اور عمل کارآمد ہوا کہ اذان ہو رہی تھی, ہاتھ میں جام تھا, اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کی صدائیں جیسے ہی کان میں بلند ہوئی تو سر ڈھک لیا, اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس عظمت کا احترام کا تقاضا, سر ڈھکا اور اس جام کو پھینک دیا, سچی پکی توبہ کر لی. کہا کہ یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اور نجات کے فیصلے فرما دیے. اللہ تعالیٰ کی ہاں بندے کی محنتیں رائے گاہ نہیں جاتی, اس سے لو لگانے والا, اس سے توقعات کو وابستہ کرنے والا, اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا, وہ اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیتے ہیں. عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک جنازے میں شریک تھے کہ انہی کے ساتھ اس وقت کے ایک مشہور شاعر تھے فرزدق, جو آزاد منچ تھے تو وہ بھی شریک تھے. تو دیکھنے والے میں سے کوئی منہ پھٹ تھا, اس نے کہا کہ آج تو جنازے کے اندر بہترین اور بدترین ہر طرح کے لوگ جمع ہیں. بہترین سے اس کا اشارہ حضرت حسن بصری کی طرف تھا, بدترین سے اشارہ فرزدق کی طرف تھا. حضرت حسن بصری نے یہ بات سن لی تو جب ملاقات ہوئی فرزدق سے, شاعر ہیں عرب کا مشہور و معروف, تو فرمانے لگے کہ نہ تو میں بہترین ہوں نہ تم بدترین ہو, یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کے نزدیک کون بہترین کون بدترین ہے, لیکن کیا تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ تو فرزدق نے جھوٹتے ہی کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آخرت کے لیے اپنی جو پونجی ہے نا وہ یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ میرا سرمایہ آخرت کا. بات آئے گئی ہو گئی. فرزدق کا جب انتقال ہوا تو بات وفات خواب میں دکھائی دیا. پوچھنے والے نے پوچھا فرزدق کیا بیتی؟ کہا کہ وہی حسن بصری کے ساتھ جو میرا مکالمہ ہوا تھا اور جس کلمے کا میں نے حوالہ دیا تھا اسی کلمے کی بدولت اللہ پاک نے مغفرت فرما دی. تو بندے کے اعمال کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے اور بندوں کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے, اللہ کے ہاں محبوبیت مل جاتی ہے. حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. اس طرح بزرگوں کا جب وصال ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے تو مبشرات آتے ہیں بہت سارے, جب تازہ دم اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے متعلقین کو بے شمار کو اللہ پاک خواب میں مبشرات کے ذریعے, اچھے نیک خوابوں کے ذریعے بہت سارے حالات منکشف فرما دیتے ہیں. خود ہمارے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ کا جب وصال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا, انتقال کے بعد تدفین ہو چکی تھی, کہ جیسے میں یہاں کھڑا ہوں صحن میں اور حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کا جنازہ وہاں گھر سے چلا ہے اور آ رہا ہے اور یہاں تک ابھی پہنچا ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں, اور خواب میں میں نے بالکل واضح دیکھا کہ یہاں حضرات شیخین موجود ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضرات یہاں کھڑے ہیں اور میرے تصور میں خواب میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت والد ماجد کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. یہ خواب بندے کے بس میں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے, یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے وصال کے بعد مختلف انداز سے دکھاتے ہیں. تو حضرت سری سقطی کے انتقال کے بعد ان کو بھی کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا, بخشش فرما دیا. اللہ پاک جب اپنے نیک بندوں کو یہاں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرماتے ہیں آخرت میں تو اور زیادہ کرم کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے میری بخشش تو کی سو کی, میرے ساتھ میرے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرما دی. وہ حیران ہوا کیونکہ وہ جو دیکھنے والا تھا وہ خود بھی حضرت کے جنازے میں شریک تھا. کہا حضرت, اچھا یہ بات کہنے کے بعد حضرت نے اپنی جیب سے ایک رقعہ نکالا پرچہ, کہا کہ دیکھو یہ پوری فہرست ہے میرے جنازے میں شرکت کرنے والوں کے, سب کے اللہ پاک نے مغفرت فرمائی. وہ خواب دیکھنے والے کہنے لگے کہ میں نے وہ پرچہ لیا اور جلدی جلدی نام پڑھنے لگا, اپنا نام تلاش کرنے لگا کہ میرا نام بھی کہیں ہے. کہا کہ جلدی جلدی جب میں نے دیکھا مجھے اپنا نام نظر نہیں آیا. کہا حضرت میں بھی تو آپ کے جنازے میں شریک تھا, میرا تو نام اس میں ہے نہیں. فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا, دکھاؤ. حضرت نے خواب میں ہی وہ رقعہ لیا, پرچہ لیا, پڑھا 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 اور دکھایا, دیکھا یہ لکھا تمہارا نام. کہا کہ ایک حاشیے میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ہاں بڑی قدردانی ہے اپنے بندوں کی, جو محبوب بندے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے متعلقین کے ساتھ بھی محبوبیت کے معاملے فرماتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. تو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل, بھروسہ, اعتماد, کامل یقین اور اس کی ذات کے ساتھ حسن ظن, اور پھر ہر معاملے میں اللہ ہی سے سوال ہو, اللہ ہی سے فریاد ہو, اپنی ہر مشکل اللہ کے سامنے رکھ کر گڑ گڑائے, روئے, جو بھی پریشانی آ جائے, دکھ درد تکلیف اللہ کے سامنے رکھ کر فریادی بن جائے اور اتنا مانگے کہ منوا کے چھوڑے, اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنے بندے کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی ساری خیر و بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. اسی طرح خاتون کا انتقال ہوا تھا تو ان کے جنازے کے اندر نیک پارسا خاتون تھی, ایک کفن چور شریک ہوا تاکہ جائے جنازہ پڑھا اور قبر کی نشاندہی کے لیے ساتھ ساتھ گیا تاکہ دیکھ لے کہ تدفین کہاں ہوئی ہے, تاکہ رات کے وقت میں جا کر کفن چرائے. اس کفن چور نے جب رات کو جا کر قبر کھودی اور کفن چرانے کے لیے تیاری شروع کی تو قبر میں سے آواز آئی کہ سبحان اللہ, بخشی بخشائی عورت کا کفن چرانے کے لیے وہ شخص آیا جو خود بھی بخشا بخشایا ہے. یہ حیران ہو گیا. تو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے من جانب اللہ سے معاملات ہو جاتے ہیں. تو حیران ہوا, ساتھ ہی پھر آواز سنائی دی کیونکہ اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرمائی ہے. اب یہ چونکہ اس غرض سے شریک تھا کہ چلو قبر کی نشاندہی ہو جائے, لیکن جنازے میں شریک ہوا تھا, تو ایک آواز آئی غیبی طور پر کہ واہ بخشی بخشائی عورت کا کفن چرانے کے لیے وہی شخص آیا جو خود بھی بخشا بخشایا ہے. جب تعجب ہوا کہ میں کیسے بخشا بخشایا, میں تو چور ہوں, تو دوسرا جملہ اللہ پاک نے سنوا دیا, کیونکہ جس کسی نے میرے جنازے میں شرکت کی تھی اس کی بھی اللہ پاک نے بخشش فرمائی ہے. تو یہی جملہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ سامان بن گیا. ایک شخص تھے, جا رہے تھے, ٹوٹی پھوٹی قبر تھی, اور اس ٹوٹی پھوٹی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے سوچا پتہ نہیں کس کی ہوگی, چلتے چلتے ترس آیا اور اس میں کھڑے ہو کے کوئی اسال ثواب اور فاتحہ پڑھ دی. اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اس فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرما دی. رات کو پھر خواب نظر آیا, پتہ چلا کہ وہ صاحب قبر کوئی اللہ کا درویش اللہ کا محبوب بندہ تھا. کہا کہ تم تو گزرتے گزرتے ہماری خبر کی حالت کو دیکھ کر خستہ حال سمجھ رہے تھے, لیکن تمہارا وہ عمل جو تم نے ایصال ثواب کا کیا اور ہماری روح کو جو تم نے ثواب بخشا, اسی کی برکت سے اللہ پاک نے تم کو ولایت عطا فرما دی. پھر وہ ایسا صاحب کشف بنا, وہ صاحب جو قبر جنہوں نے فاتحہ پڑھی تھی, اور اس زمانے کے اندر وہ جو پولیس کا محکمہ ہے اس کے نمائندے تھے, پولیس والے تھے. لیکن پھر ولایت ایسی ملی کہ اللہ پاک نے صاحب کشف و کرامت بنا دیا کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی اللہ پاک اس کو حقیقت کر کے دکھا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ہاں بندوں کی محبت, بندوں کا تعلق, بندوں کی قدردانی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کا بننا چاہے, دعاؤں کا اہتمام ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کی کثرت ہو, اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادات لازمی کی ہیں ان کا اہتمام ہو, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق اور جوڑ ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بندے پر انعامات کیے ان کو سوچ کر ان انعامات کا احسان اور اپنی طرف سے اچھا اس کا رویہ اور سلوک ہو, اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام ہو. ان چاروں پانچوں چیزوں کا جب عمل کیا جائے, کثرت سے ذکر اللہ ہو, اطاعت کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر دوام ہو, مواظبت ہو, اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچ کر شکر گزاری ہو, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جائے اور دعاؤں کا اہتمام کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کرنے والے کو اپنا دوست اور محبوب بنا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے, ہم سب کی دینی اور دنیاوی ساری نعمتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے, اور ہماری جو مشکلات ہوں جسمانی, مالی, بدنی, ذہنی, جو بھی ہماری مشکلات ہوں اللہ پاک ان کو مکمل ختم فرما کے ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے. ایک چھوٹا بچہ ہے محمد علی جو بیمار ہے, اللہ پاک اس کو شفا کامل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کس قدر بے شمار ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. یا اللہ شکر کی بدولت ان تمام نعمتوں کا دوام اور استحکام عطا فرمائیے. آپ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری کی بدولت میں نعمتوں میں مزید ترقی دیتا ہوں. یا اللہ جو نعمتیں ابھی تک ہمیں دستیاب نہیں وہ نعمتیں بھی ہمیں عطا فرما دیجئے, ہماری جو مشکلات ہیں ان کو ختم فرمائیے. مالی لحاظ سے رزق حلال کے حوالے سے یا اللہ ہم سب کو بابرکت رزق عطا فرمائیے, وسعتیں عطا فرمائیے, ہماری جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ساری اپنے خزانوں سے پوری فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے, اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائیے, نا قدری سے نا شکری سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی بیماری سے, ہر قسم کی مصیبت سے, ہر قسم کی آزمائش اور امتحان سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے, ارضی و سماوی آفات سے, مرگ مفاجات سے, حادثات, سانحات, بلیات سے, دھماکوں, غرق و حرق سے یا اللہ, ہر قسم کی زمین اور آسمان کی آفتوں سے اپنی پکڑ اور گرفت سے یا اللہ ہماری بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین یہ جو وبا چل رہی ہے اس کا مکمل خاتمہ فرمائیے, ہمارے وطن عزیز کو بھی, ہم وطنوں کو بھی یا اللہ مکمل صحت بخش ماحول عطا فرمائیے, پورے عالم اسلام کو, امت مسلمہ کو اس وبا سے مکمل نجات عطا فرمائیے, ہر قسم کے فتنوں سے, گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے, تمام کفریات سے, شرکیات سے, بدعات سے, خرافات سے, واہیات سے ہماری بھی ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے, اپنی ذات کے اوپر کامل یقین نصیب فرمائیے, مکمل اعتماد اور بھروسہ نصیب فرمائیے, اپنا بے تکلف لاڈلا اور چہیتا بندہ بنا لیجیے. اللہم اجعل لنا عندك ولیجا واجعل لنا عندك زلفا وحسن مآب. اے الہ العالمین ہم سب کو بھی آپ اپنی دوستی کا تاج عطا فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بن کر ہم سب کو جینا نصیب فرمائیے, ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجیے, ہمارے نظام زندگی کے تمام معاملات کو سنوار دیجیے, اے الہ العالمین، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر صاف ستھری سلجھی ہوئی پاکیزہ مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، عافیت دارین عطا فرمائیے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کے تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کو بھی آپ اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے. یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو ختم فرمائیے. ہم سب کو بھی اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے محفوظ اور مامون رکھیے. ہمیشہ یا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ تعاون کرنے والا ہم سب کو بنائیے. اے الہ العالمین، ہماری جو نعمتیں ہیں ان کو دوام اور استحکام عطا فرما کر قدردانی کے ساتھ اپنی نعمتوں کو اپنی عبادت کے اندر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.